نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، اللہ رب العزت نے ابتدا میں ان لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور جو اللہ کی نظر میں عقل مند ہیں. چنانچہ فرمایا کہ عقل مندوں کی علامت اور نشانی اور صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، یعنی جو وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، وہ نبھاتے ہیں اور اپنے عہد و میثاق کو توڑتے نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ رب العزت کے کہنے پر ان سے تعلق کو بحال رکھتے ہیں، اگرچہ دوسرا فریق اپنے آپ کو کھینچ کر رکھے یا وہ تعلق قائم نہ رکھنا چاہے، تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے تعلق کو جوڑتے ہیں اور ان سے صلہ رحمی کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں اور برے حساب سے بھی خوف رکھتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتے ہیں، یعنی بعض ان باتوں پر جو ناگوار ہوتی ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں محض اللہ کے لیے. نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے جنت میں اس کا آگے ذکر. اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک نسخہ کیمیا یہاں پر بیان فرمایا ہے سکون و اطمینان کے لیے. آج پوری دنیا جو ہے وہ اطمینان اور سکون کی تلاش میں ہے، لیکن باوجود پیسوں کی فراوانی کے، مال کے فراوانی کے، سکون حاصل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہری چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بہت اعلیٰ رہائش ہوگی تو سکون مل جائے گا، بہت اعلیٰ گاڑی ہوگی تو سکون مل جائے گا، گھر میں ایئر کنڈیشن ہوں گے تو سکون مل جائے گا، گاڑی میں ایئر کنڈیشن ہوگا تو سکون ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں میں سکون تم تلاش کرتے ہو، ان چیزوں میں سکون نہیں ہے. سکون تو اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں ہے. یہ تمام چیزیں تو راحت کی چیزیں ہیں، لیکن یہ راحت کی چیزوں میں بھی سکون اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. اس کو حاصل کرنا منع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر جائز مال دیا ہے، اگر کوئی شخص اپنے لیے اچھی گاڑی، اچھا گھر چاہتا ہے تو شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن جہاں تک سکون کا تعلق ہے، اطمینان قلب کا معاملہ ہے، تو وہ ان چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے اللہ کی یاد اور اس کا ذکر کرنے کی بدولت حاصل ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان لاتے ہیں تو ان کے قلوب جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خبردار تنبیہ فرمائی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. تو جو لوگ پریشان رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، تو وہ اللہ سے رجوع کریں. اصل میں اللہ کا ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اپنی تمام پریشانیوں میں اور تمام دکھوں میں، تمام غم میں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. آدمی اللہ اللہ کرتا رہے تو انشاءاللہ ایک بات تو یہ فائدہ حاصل ہوتی ہے، کم از کم پورے بدن کا ایک جز یعنی زبان وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہے، ایک بات تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ اس اللہ کے، اللہ کا نام اگر بے دھیانی میں بھی لیا جائے تب بھی فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن اگر آدمی دھیان سے اللہ کا نام لے تو پھر فائدہ کیوں نہیں پہنچائے. اس لیے اللہ کا ذکر کرنے سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرتے رہو، جتنا تم شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتیں تمہیں دیتا رہوں گا. یہاں پر کسی خاص چیز پر شکر کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ مطلقاً ایک بات کہی گئی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اور دوں گا. اب جس معاملے میں بھی شکر کرے آدمی، اس لیے اس کو مطلق رکھا ہے، تو امید یہ ہے کہ آدمی اگر اولاد کو دیکھ کر شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما بردار اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی فرما برداریوں میں اور اضافے کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت مال عطا فرما دیا، اس پر شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اور عطا فرما دیں گے. تو بہرحال یہاں پر بھی اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ شکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایک جگہ خاص طور پر فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو. آج ہمارے پاس مال و دولت ساری فراوانی ہوتی ہیں، لیکن بہت کم بندے ایسے ہیں، وقلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بہت کم بندے ایسے ہیں میرے جو شکر کرتے ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر اس کی عادت ڈالنی چاہیے. ہر موقع پر ہر جگہ آدمی اچھی جگہ پہنچے، اچھی چیز نظر آئے، فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، الحمدللہ و شکر للہ، پانی پیئے، کھانا کھائے، یا اسی طریقے سے کوئی فرحت کی چیز حاصل ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. رسولوں نے اپنی جماعتوں کو اور امتوں کو یہ بات کہی کہ تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، یعنی اللہ موجود ہے، کیا اس کی حقیقت میں، اس کے موجود ہونے میں تمہیں شک ہے؟ حالانکہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور وہ تمہیں بلاتا ہے مغفرت کرے تاکہ تمہارے گناہوں کی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت تک، یعنی ایک وقت مقرر رکھا ہوا ہے، بس اس وقت تک تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا تو اس کے بعد جو ہے پھر اللہ رب العزت ڈوری کھینچ لیں گے. تو نبی کی اس بات کے جواب میں قوم نے جو بات کہی وہ یہ کہ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے ہی طرح کے آدمی ہو، جیسے ہم بشر ہیں ویسے تم بھی بشر ہو، مثلنا، ہمارے مثل. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ اعتراض آج کا نہیں ہے، بلکہ کفار نے بھی یہی اعتراض کیا تھا، اور ان کو اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ ایک شخص جو ہم ہی میں پیدا ہوا، ہم ہی میں پلا بڑھا، ہمارا ہی جو ہے وہ عزیز رشتہ دار لگتا ہے، کسی کا ماموں، کسی کے چچا، کسی کے تایا، کسی کے والد، کسی کا شوہر، یعنی یہ ساری رشتہ داریاں بھی موجود ہیں. آج ایک نیا فتنہ نکلا، وہ کہتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ رشتہ داری جوڑنا بھی جائز نہیں، حالانکہ وہ سب اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتے اور ساری کے سارے رشتہ داریاں موجود ہیں. اب لازمی بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب بات ہوگی تو یہی کہیں گے کہ ان کے والد. تو بعض لوگ آج یہ بھی ایک فتنہ پھیلا رہے ہیں باقاعدہ کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں اور رشتے داریاں ان کی قائم کرنا یہ جائز نہیں. تو یہ صرف حماقت کی بات ہے اور یہ ذہنی جو ہے نا وہ فطور ہے ذہن میں، ورنہ بات یہ ہے کہ اتنا فرق اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ ہم نے جتنی بھی وحی نازل کی ہے وہ مردوں پر نازل کی ہے، ایک بات تو یہ، اور دوسرے تمہارے لوگ تمہی لوگوں میں سے ہیں. البتہ اتنا فرق ہے کہ وہ ہمارے خاص بندے، ہم نے انہیں چن لیا. چنانچہ آج یہی جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیا، انہوں نے کہا کہ ان انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہمارے مثل، اور کہا تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، تمہارا مقصد ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے باپ دادا جس دین پر تھے، مذہب پر تھے، تم ان سے ہمیں روکنا چاہتے ہو. فاتونا بسلطان مبین، تو کوئی کھلم کھلا دلیل لے کر آؤ. یہ قوم نے دلیل مانگی. قالت لهم رسلهم، تو رسولوں نے ان سے کہا، کیا کہا؟ ان نحن الا بشر مثلكم، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تمہاری ہی طرح کے ہیں، یعنی اللہ نے بحیثیت شکل و صورت کے بشر کے جیسے تم ہو ویسے ہم بھی ہیں، لیکن ولكن الله يمن على من يشاء من عبادنا، اللہ اپنی خاص نعمت جس پر چاہے برسائے. تو وحی کی دولت، نبوت کی دولت، رسالت کی دولت جو ہے اس سے خاص ہو گئے ہم، سمجھ آئی؟ اب یہ دولت اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے. یہ کوئی شخص کہہ تو نہیں سکتا کہ صاحب رسالت ان کو کیوں دی، ہمیں کیوں نہیں دی؟ اللہ جس کو چاہے نبی بنائے، جس کو چاہے رسالت عطا فرما دے. تو رسالت اللہ تعالی نے چونکہ رسالت کے ساتھ اپنے ان بندوں کو خاص کیا ہے، اس لیے عام بندوں سے وہ ممتاز ہو گئے. آپ یوں کہہ لیجئے کہ پتھر تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک پتھر حجر اسود بھی ہے. بتائیے کیا وہ ہر پتھر کی مثل ہے؟ ہے تو پتھر ہی کی قسم نا بھائی، لیکن اس کو ہم چومتے ہیں، اس میں اللہ نے خاص صلاحیت رکھی ہے، گناہوں کو جذب کرنے کی صلاحیت. اسی طریقے سے پتھر اور بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض پتھر یاقوت ہوتے ہیں اور بعض جو ہے کچھ اور ہوتے ہیں. تو ان پتھروں کی قیمت کیا ہر پتھر کی طرح ہوتی ہے؟ پتھر پتھر میں فرق ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان اور انسان میں فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا تو ہم سب کو انسان ہی کیا ہے، اور ہماری معراج بھی اسی صورت میں. اگر ہمارے نبی ہم میں سے نہ ہو تو پھر ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ صاحب وہ تو اور چیز ہیں، لہٰذا وہ رات بھر جاگتے رہیں تو جاگ سکتے ہیں، وہ کھانا نہ کھائیں تو کوئی بات نہیں ہے، اور جناب وہ شادی نہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے، پھر ساری باتیں الگ ہو سکتی ہیں. کمال تو یہی ہے کہ وہ ہم میں سے ہوں اور اس کے بعد پھر سب چیزوں سے رکیں، تب تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھائی دیکھو نبی نے یہ کام کر کے دکھایا، ورنہ تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ صاحب اگر وہ بھوکے رہے تو کوئی کمال تھوڑی ہے، وہ تو فرشتے سے جی، فرشتوں کو بھوک تھوڑی لگتی ہے، لیکن نبی نے بتا دیا کہ بھوک ہمیں بھی لگتی ہے، تمہارے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، ہمارے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے، بھوک بھی لگتی ہے، چلتے پھرتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، ہماری قوم تو اصل میں مولوی کے لیے بھی چاہتی ہے کہ اس کے اولاد بھی نہ ہو یعنی حیرت ہوتی ہے، اچھا تمہارے بچے بھی ہیں، تم گھومتے پھرتے بھی ہو، تم کھاتے پیتے بھی ہو، اس پر تعجب کرتے ہیں بےچارے، تو جو بےچارے عام مولوی کے لیے یہ بات حیرت میں ڈالنے والی ہے، تو نبی کے لیے پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے ہوں کہ وہ اڑتے ہوئے آئیں ہے جی، اور اوپر ہی کھڑے کھڑے جو ہے وہ بس کھڑے ہو جائیں ہیلی کاپٹر کی طرح، پھر جو ہم سے بات چیت کریں اور نیچے نہ اتریں، پتہ نہیں کیا تصور ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں، ارے بھائی اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین انسان سے میں ڈالا ہے، انسانیت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے کیا؟ نبوت کو انسانیت سے خارج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان ہی نہیں ہماری طرح، پھر کیا کمال ہے نبی کا اگر وہ ہماری طرح نہیں؟ کمال تبھی ہے، نمونہ سب بنے گا نبی جب وہ ہم میں سے ہو، اگر ہم میں سے نہیں تو پھر نمونہ نہیں، اس لیے اس کو خوب سمجھنا چاہیے، بات میں نے اس لیے عرض کر دی، عام طور پر میں اس موضوع کو اختیار نہیں کرتا، لیکن خدا نہ کرے مقصد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپس میں کوئی لڑانا مقصود ہو، لیکن ایک حق بات کو واضح کرنے کے لیے بات میں نے عرض کی کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات رہتے ہیں، وہ بےچارے پریشان ہوتے ہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو خوب کھول کر بیان کیا قرآن مجید میں، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، یہ بھی کہا نا میں فرشتہ نہیں ہوں، اور نورانی مخلوق کون ہے؟ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو باتیں ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ نبی ہم میں سے نہیں ہونا چاہیے، تو دوسری بات یہ اگر نبی تم میں سے نہیں ہوگا تو پھر لازم بات ہے فرشتہ ہوگا، وہ جب فرشتہ ہوگا تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو فرشتہ اپنی اصل شکل میں آئے گا تمہارے پاس، اس کی تم میں طاقت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتوں کو اصل حال میں دیکھا آپ پر کب کبھی تاری ہو گئی، اور زملونی زملونی کہہ کر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر چادر ڈال دو، میرے اوپر مجھے چادر اڑا دو، یعنی آپ پر کب کبھی تاری ہو گئی خوف کی وجہ سے، اور وہ اصل شکل میں دیکھا آپ نے دو تین مرتبہ جبریل امین کو، اور ان کا جو اصل حالت شکل صورت ہے، تو زمین و آسمان کا جو پورا کا پورا یہ خلا ہے ان کے وجود سے بھرا ہوا تھا، سینکڑوں فرق تھے، یعنی پیر اگر تحت السرا میں تھے تو ان کا سر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک، اب اصل اگر شکل میں فرشتے آئیں گے تو کیا ہم اور آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اور اگر اصل شکل میں نہیں آئیں گے انسانوں کی شکل میں آئیں گے تو اعتراض پھر برقرار، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو چین کسی حال میں انسان کو نہیں ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، کسی حال میں انسان کو چین نہیں ہے، فرشتے کی شکل میں آئے تو برداشت نہیں کر سکتا، انسان کی شکل میں آئے تو اسے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے رسول بن گئے، تو دیکھیے واضح کر دی بات اللہ رب العزت نے یہاں پر کہ قالت لہم رسولہم، رسول نے اپنی قوم سے یہ کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے بشر، لیکن سے فرق بتا رہے ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا احسان کر دے، فضل کرے، ہم پر اس نے خاص کرم کر دیا کہ ہمیں اپنا نبی چن لیا، منتخب کر لیا، وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله، جہاں تک دلیل کی بات ہے تم دلیل مانگتے ہو تو بھائی دلیل اللہ کی اذن اور اجازت کے بغیر ہم تمہارے پاس نہیں لا سکتے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو بہت واضح طور پر بیان فرمایا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ قرآن مجید میں یہ مسئلہ جو ہے واضح طور پر بیان ہوا ہے، یعنی کفار کا یہ اعتراض جو غالباً 18ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گا کہ وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے نبی ہیں، مالی حاضر رسول، اس رسول کو کیا ہے، یا کل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتا ہے یہ بازار میں بھی چلتا پھرتا ہے، یہ اعتراض ان کو بھی وہ بازار میں چلتا نہیں دیکھ سکتے تھے, وہ کھانا کھاتا نہیں دیکھ سکتے تھے. کہتے صاحب یہ تو ہم بھی کرتے ہیں, وہ یہ کام کرتے ہیں. اسی چیز سے ان کو حیرت ہوتی. ایک موقع پر اخنف بن شریق اور ابو جہل ان کے آپس میں ملاقات ہوئی. اخنف بن شریق نے ابو جہل سے کہا کہ ایک منٹ میری بات سنو, تم سچ سچ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ آج میں اور میرے اور تمہارے سوا کوئی یہاں موجود نہیں ہے, مجھے صحیح صحیح بات بتاؤ آپ کے بارے میں. تم جو مخالفت کرتے ہو تو کیا واقعی یہ نبی نہیں ہے؟ کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری قوم اور جس قوم میں یہ آئے ہیں دونوں کے دونوں مقابلے میں برابر رہی ہیں. ایک منصب اگر ان کے پاس رہا ہے تو ایک منصب ان کے پاس, ہم ان کے ہمارے پاس رہا ہے. سارے منصب ہم نے آپس میں بانٹ رکھے ہیں, اب ہم نبی کہاں سے لائیں؟ نبی کو بنانے کی چیز تھوڑی ہے کہ جس کا جی چاہے کھڑا کر دے کینڈیڈیٹ کے, بھائی کھڑے ادار دو نبوت کا دعویٰ کر دو. کہا کہ بات یہ ہے کہ واللہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے. مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے قبیلے کو نیچے نہیں ہونے دیں گے, اس لیے ہم انکار کرتے ہیں کہ نبی ہے. جانتے تھے مانتے نہیں, یہی بات. جانتے تو تھے وہ, لیکن جاننے سے کام نہیں چلتا جب تک مانے نہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو, وہ لوگ اس قسم کے اعتراض اسی لیے کرتے تھے, تو سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں, لیکن صرف ہٹ دھرمی ڈٹائی اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ رکھتے. اور آگے فرمایا کہ ہم اللہ پر پورا بھروسہ کریں کہ اس نے ہمیں ہدایت سیدھے راستوں کی دی ہے. اور فرمایا کہ جو تم ایزا ہمیں دو گے, نبی نے کہا کہ جو تم ہمیں تکلیف پہنچاتے ہو ہم اس پر صبر کریں گے. فعلی اللہ فلی توکل المتوکلون, اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. تو اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ رسول ہو کہ لنخرجنکم من ارضنا, ہم اپنی زمین سے تمہیں نکال دیں گے. او لتعودن فی ملتنا, یا پھر تم ہماری ملت میں واپس لوٹو, یعنی یا تو ہم تمہیں نکال دیں گے یا تم ہمارے ملت میں مذہب میں واپس آ جاؤ, جو ہمارا مذہب وہ اختیار کر لو پھر ٹھیک ہے, ورنہ ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے. فاوحا الیہم ربہم, اللہ تعالی نے وحی کی ان کی طرف, کیا لنہلکن الظالمین, ہم ضرور بے ضرور ہلاک کر دیں گے ان ظالموں کو, آپ فکر مت کیجیے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ, اور پھر آپ کو اس زمین میں سکون عطا فرمائیں گے, یعنی اطمینان کی رہائش عطا فرمائیں گے, اور ان کو ایک دن ہم تباہ و برباد کر دیں گے. اللہ بہرحال یہاں پر اس کو ذکر فرمایا. آج اللہ رب العزت نے میدان حشر کا ذکر فرمایا کہ جب میدان حشر میں معاملات نمٹ جائیں گے, وقال الشیطان لما قضی الامر, جب سارے معاملات نمٹ جائیں گے تو شیطان جو ہے اس وقت اپنے ماننے والوں سے یہ کہے گا, ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا, ووعدتکم فاخلفتکم, اور میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم, لیکن میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا, میں نے جبر نہیں کیا تھا کہ صاحب نماز کے وقت تم جو ہے وہ غلط کام کرتے رہنا, نماز نہ پڑھنا, میں نے روکا تھا تمہیں, میں نے تو صرف دگ دگی بجائی تھی تم جمع ہو گئے نہ آتے. میرا تو کام تھا, میں نے تو اللہ سے یہ کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو, چنانچہ میں تو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا. ڈیوٹی شیطان انجام دے رہا ہے اپنی پوری پوری, ہم اس کے فریب میں اور دام میں پھنس رہے ہیں. تو شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ بانسری بجاتا ہے کہیں کہیں, ڈگ ڈگی بجاتا ہے کہیں پر, جو گانے شروع کر دیتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کیا تماشا ہو رہا ہے. آپ نے مداریوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ ڈگ ڈگی بجاتا ہے تو بانسری کی آواز نکالتا ہے تو لوگ جوک در جوک دائیں بائیں سے آ کر ارد گرد مجمع والے کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو شیطان یہی کہے گا کہ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم, میں نے تو صرف تمہیں پکارا تھا کہ آؤ بھائی آؤ میرے پیچھے آ جاؤ, فاستجبتم تم لی, تم نے میری پکار کو سنا اور قبول کیا. فلا تلومونی ولوم انفسکم, یار مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو, یعنی قصور تمہارا اپنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے, رسول کی بات نہیں مانتے, وہ کہتے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کی بات کا اعتبار مت کرو, اس کے پیچھے مت جاؤ, لیکن ہم ہیں کہ پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو ہم اگر اللہ کی اور رسول کی بات نہیں مانیں گے تو قصور کس کا ہے؟ پھر شیطان کا تو کام ہے گمراہ کرے گا. اس نے تو یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہہ کر آیا ہے کہ میں دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے کوئی صورت ایسی نہیں ہے جہاں سے میں وسوسے نہیں ڈالوں گا یا ان کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. لیکن ہم باوجود سب کچھ جاننے کے شیطان کے پیچھے بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا قصور ہے اور شیطان کا بھی کیا قصور, وہ تو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے. اسی لیے یہاں پر شیطان کہے گا کہ فلا تلومونی, مجھے ملامت مت کرو, ولومو انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے میری بات کیوں مانی, اللہ کی بات کیوں نہیں مانی. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخین, نہ تم مجھے فائدہ پہنچا سکتے نہ میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا آج کے دن, میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل وان الظالمین لهم عذاب الیم, یعنی شیطان تو بالکل انکار کر دے گا کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. تو خوب سوچ لینا چاہیے کہ بھائی آج ہم بڑے جو ہے وہ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ شیطان کی پیروی کرتے ہیں, الا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے جن کو سمجھ دی ہے, ورنہ جتنے کام ایسے ہیں جو شیطانی کام ہیں ان میں آدمی بھاگ دوڑ کر حصہ لیتا ہے, لیکن جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کاموں سے آدمی رکنے کی فکر نہیں کرتا. تو کل قیامت کے دن ہمارے پاس کیا جواب ہوگا یہ سوچ لینا چاہیے. آج اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے, مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت, یا یہ پاکیزہ جو درخت ہے کھجور کا درخت, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مومن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ صاحب آئے کھجور کے درخت کا گودا لے کر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سب مجلس والوں سے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو موسم خزاں میں بھی اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں. تو سب لوگ خاموش رہے, اور بھی آپ نے کچھ علامات پوچھی, تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی مجلس میں تھے, عمر فاروق بھی تھے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی, اس لیے مجھے حیا آئی کہ میں ان کے سامنے بزرگوں کے سامنے بولوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت. بعد میں غالباً میں نے کہیں سنا یا پڑھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا کہ میرے دل میں آیا تھا لیکن میں نے کہا نہیں, تو ان کے وارث حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اگر کہتے تو مجھے خوشی ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ جب پوچھا جائے بزرگوں کے سامنے آدمی زبان نہ چلائے, لیکن اگر وہ خود کہیں کہ جواب دو, اگر آتا ہے تو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں, اس وقت ادب کے ساتھ جواب دے دو کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی. تو بہرحال انہوں نے فرمایا کہ اگر تم جواب دیتے تو مجھے خوشی ہوتی. تو بہرحال یہ کھجور کا درخت اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص, اس کی جو اجزاء ترکیبی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو پیدا کیا ہے, تو اس کی جو جڑ ہے وہ بھی بہت نیچی ہوتی ہے. اتنا سا اگر کھجور کا درخت ہو, یعنی ایک پتا معمولی سا نکلا ہوا ہو, اگر آپ اس کو نکالیں گے تو اول تو اس کے نکالنے میں بھی آپ کو طاقت خرچ کرنی پڑے گی, اور جب نکل آئے گا تو جتنا اوپر ہوگا اس سے دو تین گنا نیچے ہوگا, اتنی مضبوط جڑ ہوتی ہے صرف اتنے سے کھجور کے درخت, ایک انگلی جتنا جو ہوتا ہے, اور پھر جتنا اونچا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی جڑ اتنی ہی گہری ہوتی چلی جاتی ہے, معمولی آندھی واندھی سے گرتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ درخت جو ہے شجر طیبہ کہا, شجر حسن طیبہ, پاکیزہ درخت, اور پھر اللہ نے اس کی میں خصوصیت رکھی ہے کہ اس کا جو پھل ہے وہ ہمیشہ کام آتا ہے, سردی میں بھی گرمی میں بھی, اور مختلف طریقوں سے لوگ کہیں مربے بنا کر, کہیں ویسے خشک, کہیں چھواروں کی شکل میں, اور کہیں کسی اور شکل میں, مختلف طریقوں سے یہ سارے سال کھایا جاتا ہے اور سارے سال دستیاب بھی ہوتا ہے. دنیا میں سے کہیں بھی آپ سعودیہ چلے جائیں کھجورے آپ کو ہمیشہ ملیں گی, وہاں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ صاحب کھجورے نہیں ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ منوں ٹنوں کے حساب سے لوگ لاتے ہیں, اور ایک آدھ حاجی کی بات نہیں ہے, آپ دیکھیے ہر وقت ہی لوگ جاتے رہتے ہیں, اب تو پورا سال ہی ایسا ہے, کبھی کوئی اگر پاکستان سے رکے ہوئے تو شام سے جا رہے ہیں, شام کے رکے ہوئے تو کہیں اور کے جا رہے ہیں, لیکن وہاں پر لوگ ہوتے ہی ہیں اور یہ سب چیزیں لے کے بھی جا رہے ہوتے ہیں, پھر خود ان کے علاقوں اور شہروں میں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ رب نے فرمایا کہ یہ جس ایمان صالح کی مثال ہے اس کے پھل, کہ ایمان صالح کا بھی کوئی موسم نہیں, ہر وقت ہے, پر کیا رمضان ہے کوئی نماز پڑھنی یا پورے سال پڑھنی, قرآن مجید کی تلاوت سے رمضان میں کرنی کہ پورے سال کرتے ہیں, اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ ہمیشہ کرتے ہیں, یہ صرف ابھی کا موسم ہے, تو یہ پھل جو ہے یہ بھی ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں ہم, تو اس کا پھل بھی ایسا ہے, پھر پاکیزہ پھل ہے, اتنا اونچا لگتا ہے کہ جہاں گندگی نہیں پہنچتی. تو مومن کے جو اعمال ہیں ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اس کی مثال بھی یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں, مومن کے جو کلمات ہیں وہ بھی اوپر کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اوپر اٹھا لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس کے جو درخت ہے وہ خاص اس کی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی جڑ جو ہے وہ بالکل نیچے ہے اور اس کے جو پتے ہیں وہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں، یعنی انتہائی اونچا درخت ہم نے بنایا. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، ہر وقت اس کے پھل جو ہے وہ کھائے جاتے ہیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اور پھر فرمایا کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، بہترین کلمے کی مثال تو یہ کھجور کا درخت، اور کلمہ طیبہ کی مثال بھی سمجھ لیجیے، اور بدترین درخت جو ہے وہ حنظل کا درخت، جس کی جڑ بھی ایسی ہے کہ ذرا سا ایسے کرو تو نکل آئے گا. بعض نے کہا کہ لہسن کا درخت، کہ وہ بھی ایسا ہی ہے، ذرا سا بالکل اوپر اوپر اس کی وہ جڑیں ہوتی ہیں، ذرا سا کھینچو تو فوراً پوری جڑ سمیت نکل آتا ہے. تو جو بدترین کلمہ، کلمہ خبیثہ جس کو کہا گیا ہے، کفر یا کلمہ کہہ لیجیے اس کی، یا کافروں کو کہہ لیجیے کہ ان کی کوئی جڑ وڑ نہیں ہوتی بےچاروں، تھوڑی سی بات کرو تو یہ ڈھے پڑتے ہیں، اس لیے کہ بنیادی کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لہا من قرار، اس کو قرار نہیں ہوتا. اور آگے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ، جہاں تک کلمہ طیبہ کا معاملہ ہے تو اس کی تو بنیاد ہے، اس لیے اگر کوئی آپ کو بنیاد پرست ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنیاد فراہم کی ہے، کافروں کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اور مسلمانوں کو بنیاد اللہ نے فراہم کی ہے. ہمیں تو مثال بھی ایسے درخت کی دی ہے کہ جس کی بنیاد گہری، آسانی سے نہیں نکلتا، یہ زمین کی تہوں میں ہوتا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہے جن کو باقاعدہ جو قاعدہ بھی ہے، یعنی قاعدہ قرینے کے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیاد والے بھی ہیں. اس لیے اگر آج لوگوں نے اس نعرے کو آپ کے لیے گالی بنا دیا ہے تو اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھیے، گالی نہیں ہے. البتہ ہم ان چیزوں سے دور ہیں جو الزام لگایا جاتا ہے، الحمدللہ نہ یہ ہمارا طریقہ ہے اور نہ اس طرف ہمارا ذہن جاتا ہے کہ لوگوں کو ناجائز طور پر ہلاک کرتے پھریں یا ان کے جسموں کو ان کے چیتھڑے بنا دیں. یہ شریعت نے، اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا. تو یہ ہمیں نہیں پتا کہ کون کر رہا ہے، ہو سکتا ہے خود کفاری کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا. ہمارے سامنے تو کوئی ثبوت کسی قسم کا نہیں ہے، ہمیں تو دوسروں نے جو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی، اخبار میں جو خبر آ گئی وہی ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے، آپ نے جو ٹی وی میں دیکھ لیا، ریڈیو پہ سن لیا، آپ نے کہا جی ایسا ہے، اچھا جی ایسا ہی ہوگا، لیکن کیا کوئی دلیل کوئی ثبوت بھی ہے آج تک؟ تو بہرحال یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنیاد فراہم کی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت میں بھی. آخرت میں کیسے؟ آدمی جب قبر میں چلا جاتا ہے وہاں پر منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو یہ کلمہ طیبہ کام آئے گا کہ نہیں آئے گا بھائی؟ جو آدمی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، یعنی دنیا میں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور جب دنیا سے جا رہا ہے تو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، حتیٰ کہ جب قبر میں جا رہا ہے تو قبر میں جا کر بھی وہاں پر منکر نکیر جب سوال کرتے ہیں اس وقت جس نے جواب صحیح دے دیا جی کلمہ طیبہ کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہی تو کامیابی ہے نا. تو یہ کلمہ طیبہ وہاں بھی کام آئے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت سے مراد جو ہے مرنے کے بعد کا عالم ہے، چاہے وہ قبر ہو چاہے عالم برزخ. تو یہ بنیاد ہے آپ کی. ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ، آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق. قرآن مجید میں تقریباً 10 آیتیں اشارہ کرتی ہیں. اسی آیت میں بھی اشارہ ہو گیا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے عمدہ حالت میں ہوں گے، لیکن خدا نہ کرے جن کے پاس اس کلمہ، یعنی ان کے پاس کوئی جڑ نہیں، کوئی بنیاد نہیں، تو جس طریقے سے یہاں بےچارے بے بنیاد کے ادھر ادھر ہوتے تھے وہاں پر بھی اسی طرح سے معاملہ ہوگا. اور میں نے کہا جیسے کہ 10 آیتیں ایسی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں اور عذاب قبر کی طرف ان کی طرف، یعنی ان میں اشارہ ملتا ہے، اور 70 حدیثیں ایسی ہیں جن میں متواتر وضاحت کے ساتھ عذاب قبر کا ذکر. اب بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عذاب قبر حق ہے تو اس کی عقل پر ماتم کرنے کو جیت آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے زمانے میں بہت سے واقعات بھی بتلا دی اس قسم کے کہ اسے عذاب قبر ہو رہا ہے اس لیے یہ کام کر لو یہ کام کر لو. تو اس لیے عذاب قبر کے بارے میں بعض لوگ قبر سے مراد کیا ہے یہ گھڑا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہمیں نظر تو نہیں آتا. ارے بھائی جو چیز نظر نہیں آئے کیا وہ موجود بھی نہیں ہے؟ ہمیں فرشتے نظر نہیں آ رہے تو کیا ہے نہیں؟ یہاں پر 10 آدمی کہیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو کیا درد نظر آتا ہے؟ کوئی آدمی کا پیٹ میں درد ہے تو کوئی ایکس رے مشین میں آ جائے گا الٹرا ساؤنڈ میں آ جاتا ہے درد؟ کبھی نہیں آئے. کوئی لا کے دکھائے درد کو اس کی کوئی شکل صورت بتائے لیکن اس کے باوجود سب کہتے ہیں جی درد ہے. شیطان کہتے ہیں نظر نہیں آتا تو کیا ہے نہیں؟ وہ بھی ہے. ہوا نظر نہیں آتی تو کیا موجود نہیں ہے؟ یعنی جو چیز نظر نہ ہو اس کا انکار کر دو. اسی دلیل پر جو ہے وہ جو اللہ کے منکر ہوں کہتے ہیں جی اللہ ہوتا تو نظر آتا ہمیں نظر نہیں آتا لہذا ہے نہیں. تو یہی اسی کا اس کا جواب یہ دیا تھا اس شخص نے کہ اس کے مارا ایک زور سے پتھر بڑی زور سے اس کو جب درد ہوا تو اس نے کہا درد ہوتا ہے تو نے یہ کیا کیا؟ کہا درد دکھا کہاں؟ اگر ہے تو نظر آئے گا نہیں ہے تو نہیں. تو نے جیسے تیری دلیل یہ ہے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے اب اگر تجھے درد ہے تو دکھا کہاں؟ پھر یہ کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ صاحب بہت ساری چیزیں خواب کا معاملہ ہے. دیکھیں آپ خواب دیکھتے ہیں تو کوئی آدمی لندن پہنچا ہوا ہوتا ہے کوئی امریکہ کوئی سعودی عرب کوئی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور اس کے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں خراٹے لے رہا ہے مکھیاں منہ میں گنگنا رہی ہیں لیکن اٹھ کے کہتا ہے کہ صاحب میں تو امریکہ سے ہو کے آ رہا ہوں تو کوئی انکار کر دے گا اس کے خواب کا؟ تو جو چیز وہ دیکھ رہا ہے وہ بتائے گا. اسی طریقے سے آدمی جب قبر میں ہے تو بظاہر ہمیں مردہ نظر آ رہا ہے وہاں پر کوئی عذاب قبر ہمیں دکھ نہیں رہا لیکن نہ دکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہو نہیں رہا. اللہ تعالیٰ تو قادر ہے ہر چیز پر. ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی جیسا کہ میں نے ابھی ان کی مثالیں دی. اس لیے یہ ضروری نہیں کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ ہے بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ رب العزت نے پہلے بیت اللہ کو تعمیر کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کو اٹھا لیا گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے اور انہوں نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی. حضرت اسماعیل نے بھی علیہ السلام. یہاں پر اس کی ابتدائی حالت کا ذکر ہے کہ اپنے بیوی اور بچے کو دونوں کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے اللہ کے حکم پر. اور اللہ کی محبت کی بات یہ تھی اس طرح سے چھوڑ کے آئے کہ اللہ نے حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ تو اتنی جلدی کی واپس جانے میں کہ بیوی کو بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا. حتیٰ کہ جب بیوی نے کہا کہ واپس جا رہے ہو ہمیں جنگل میں چھوڑ کر, بیابان جنگل ہے, نہ پانی ہے نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے, وادی غیر زی ذرا ہے, پہاڑ ہی پہاڑ ہیں چاروں طرف, تو آپ کیسے جا رہے ہیں ہمیں تسلی دیے بغیر؟ لیکن پھر بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے. بیوی نے جب اشرار زیادہ کیا تو پیچھے مڑے کہا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے؟ کہا کہ ہاں. تو کہا بچ جائیے پھر, جس خدا نے حکم دیا ہے تمہیں یہاں چھوڑنے کے لیے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ اعتماد اللہ پر اور توکل. تو فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اب جائیے, اب آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک طرف تو حکم کی تعمیل میں اتنی جلدی کی ابراہیم علیہ السلام نے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب بیوی بچے نظروں سے اجل ہو گئے اور پہاڑوں کی اوٹ میں ہاتھ آ گئے, فوراً ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے کہ اللہ میں نے اپنے بچوں کو یہاں پر چھوڑا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اس سے پتہ چلا کہ بیوی بچوں کی محبت دل میں ہونا یہ فطرت. اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے آدمی جو اللہ کا حکم ہو اس کو بجا لائے, لیکن ان کی محبت دل میں ہونا یہ فطری بات ہے. تو تعمیل حکم میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ کیا, لیکن جیسے ہی نظروں سے اجل ہوئے ہاتھ اٹھا دیے اللہ کے حضور اپنے بیوی کے لیے بچے کے لیے کہ یا اللہ یہاں پر یہ وادی غیر ذی ذرع ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن یہاں چھوڑا ہے میں نے کس لیے؟ ربنا لیقیم الصلاۃ, تاکہ یہ نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس, لوگوں کے قلوب کو متوجہ کر دے تاکہ سب لوگ ادھر آ جائیں. اور پھر اس کے بعد ثمرات اور پھلوں کے لیے دعا کی کہ یا اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما. دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جو دعا کی تو وادی غیر ذی ماء ذی آب نہیں کہا کہ وہ ایسی وادی ہے جس میں پانی نہیں ہے, بلکہ یہ کہا وادی غیر ذی ذرع جہاں کھیتی نہیں ہوتی. تو بلا شبہ کھیتی باڑی مکہ مکرمہ میں ایک عرصے تک اب جا کر کچھ ہونی شروع ہو گئی ہے, اور یہ علامت قیامت میں سے وادی غیر ذی ذرع میں ذرا ہونے لگے تو قیامت ہی آئے گی نا. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب قیامت قریب ہے کہ جس وادی میں گھاس نام کا پتا بھی نہیں ہوتا تھا، زراعت بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں دنیا بھر کے کسانوں کو متوجہ کر دیا، دنیا بھر کے آڑتیوں کو متوجہ کر دیا. آج آپ دیکھیے دنیا میں آپ کو یہاں پر وجود نہیں ملے گا، جس پھل کا وہاں مل جائے گا. سخت سردی کے عالم میں بھی اگر آپ آم چاہیں گے تو وہاں آم آیا ہوا ہوتا ہے، وہ مل جائے گا. انگور آپ کو ہر زمانے میں مل جائے گا، اور اسی طریقے سے دیگر پھل ہیں. پھر بعض وہ پھل ہیں جو یہاں نظر نہیں آتے وہاں نظر آتے ہیں. یہ صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا سمجھ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے جتنی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس سے دوگنی پھلوں کی دعا مدینہ کے لیے کی. چنانچہ مدینہ منورہ میں تو خاص برکت، یعنی مدینہ منورہ کی تو برکت کی بات ہی مت پوچھیے. ایک زمانے میں وہاں گیا ہوا تھا، تو میں نے وہاں پر ایک صبح کے وقت ناشتے میں پھول ملتا ہے. ہمارے یہاں جس طریقے سے حلیم وغیرہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں چٹپٹی ہوتی ہے، زبان کے ذائقے ہیں یہاں، وہاں بالکل بغیر نمک مرچ کے ہوتی ہے. اب اگر کسی کا جی چاہے تو زیتون ڈال لے اس میں، کسی کا جی چاہے تو مرچیں ڈال لے، وہ الگ سے زلتا اور مختلف چیزیں آتی ہیں ڈال کے آدمی کھا لیتا ہے. مکہ مکرمہ میں اگر لو تو دہی کا بہت ہی چھوٹا ڈبہ جو آتا ہے پتلا سا، وہ ایک ریال کا دیتے. مدینہ منورہ جب میں گیا تو ہمارے عزیز ہیں وہاں پر، انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ بھائی مہمان بھی آئے ہوئے تھے، کھانا گھر سے بنایا ہوا تھا، انہوں نے کہا پھول بھی لے آؤ. تو انہوں نے ایک ریال دیا، کہا ایک ریال کا لیا بہت. میں نے کہا ایک ریال کا کیا ہوگا، تو ایک آدمی بھی نہیں کھا سکے گا. چلنے کہا کہ بھائی آپ نے کہاں کھایا؟ میں نے کہا مکے میں کھایا. کہا کہ یہاں دیکھنا. اب جب وہ آیا تو تقریباً ایک ڈیڑھ کلو تھا، یعنی ایک ریال کا اتنا دے دیا انہوں نے. یہ خاص برکت ہے وہاں ماشاء اللہ. اور سب چیزوں کا یہی حال، اللہ تعالیٰ نے خوب فراوانی دی. تو بہرحال یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے خاص طور پر دعا فرمائی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا فرمائی. تو بہرحال ان حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ یہ کہ مکہ اور مدینہ دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں میں ہوں. جو وہاں جاتے ہیں وہ بھی محروم نہیں ہوتے. اور آج خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، یعنی اسماعیل اور اسحاق، اور بے شک میرے رب دعاؤں کا سننے والا ہے. اور پھر مزید دعا کی کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز پر قائم و دائم رکھ. اس سے پتہ چلا کہ نماز ایسا عمل ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے ہمیں کہ وہ نماز پڑھیں، یعنی محض یہ سوچ کے کہ وہ نہیں پڑھ رہے تو نہ پڑھیں، ان کو کچھ نہ کہا جائے، یہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب 7 برس کے ہو جائیں اپنے ساتھ مسجد میں لاؤ، لیکن لانے سے پہلے ان کی تربیت کرو، ان کو سکھاؤ، اپنے ساتھ کھڑا کرو. بعض لوگ بچوں کو بالکل اٹھا کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، یہ کرنا صحیح نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر بچے سمجھدار ہوں تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی ترتیب جو بتلائی ہے وہ یہ کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوں، پھر بچوں کی ہوں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین آتی تھی پھر عورتوں کی صفیں ہوں. لیکن اس زمانے میں معاملہ یہ ہے کہ بچے اگر باپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے ہوں تو اس کا دل بے چین ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، غائب تو نہیں ہو گیا، کوئی لے کے تو نہیں چلا گیا، کہیں دوران نماز باہر تو نہیں نکل گیا. مختلف فکرات اس کو لاحق ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے نماز میں یکسوئی اور دل نہیں لگے گا. اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ جب ایسی بات ہو اپنے ساتھ لے کے کھڑے ہو جاؤ، لیکن یہ نہ کرو کہ اپنے ساتھ جو 10 بچے کھڑے ہو گئے اکٹھے اگلی سب میں، ایسے مختلف منتشر طور پر. اور بہتر یہ ہے کہ بالکل سب کے آخر میں، دائیں طرف بالکل آخر میں یا بائیں طرف بالکل آخر میں لے کر بچوں کو اپنے ساتھ کھڑے ہوں. اسی طریقے سے دوسری صف میں، پھر تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں، صفوں کے آخر میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے کھڑے ہو تاکہ ان کی تربیت بھی ہو. 7 سال کے جب ہو جائیں تو یہ حکم ہے تو ان کو مسجد میں لاؤ، تربیت کرو ان کی. اور ان لوگوں کو بھی خوب سمجھنا چاہیے کہ بچے اگر درمیان میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، اگر آپ ان سے محبت پیار سے بھی کہہ دیں تو بھی مان جائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں جاتے تو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت صفیں بن رہی ہیں اگر بچے آ کر صف میں کھڑے ہو گئے تو یہ ان کا حق تھا، انہوں نے استعمال کر لیا. اب اگر کوئی آدمی آیا پانچویں صف میں بعد میں ہے تو وہ پانچویں صف میں کھڑا ہو، وہ آگے آ کے بچے کو پیچھے کیوں ہٹاتا، خود آگے بڑھ رہا بچوں کو پیچھے کر رہا، تو یہ درست نہیں ہے. جس وقت صفیں بن رہی ہیں ترتیب اس وقت کی ہے، یہ لیکن جب ایک مرتبہ بن گئی پھر کسی کو وہ حق حاصل نہیں ہے اور نماز شروع ہو گئی کہ اب جناب وہ آیا تو بعد میں ہے, بچے کو ہٹایا پیچھے کر دیا, خود اگلی صف میں کھڑا ہو گیا. یہ صحیح نہیں, جائز بھی نہیں. عام طور پر ایسا لوگ کرتے ہیں, اور بعض لوگ تو بہت ہی تشدد اختیار کرتے ہیں, انتہا درجے کا تشدد. تو یہ تشدد صحیح نہیں ہے. آپ محبت پیار سے تو بچوں کو راہ راست پہ لا سکتے ہیں, لیکن تشدد کے ذریعے سے آپ چاہے کہ وہ آپ کی بات مانے, ممکن نہیں. ایسا نہ کریں. بعض بچے بہت سے میں جانتا ہوں ایسا کہ یہاں پر نماز پڑھنے آتے تھے, لیکن بعض لوگوں کی کہ غلط سلوک کی وجہ سے انہوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ وبال ہم پر آئے. اس لیے اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے, اور جب 10 برس کے ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اگر نہ پڑھیں تو نہ پڑھنے پر کچھ نہ کچھ ان کی پٹائی بھی کرتے رہو, یعنی تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ کرو, کبھی ایک آدھ تھپڑ بھی لگا دو. بعض لوگ اپنے بچوں کو مارنا حرام ہی سمجھتے ہیں بالکل, اور کہتے ہیں صاحب مار جو ہے وہ بچے ہمارے دوست ہیں مار دیں گے تو. حالانکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب یعنی چھوٹے چھٹپن میں کچھ کہتے نہیں بچوں کو, نتیجہ یہ کہ بچے بگڑ جاتے ہیں, اور جب 15-16-20 سال کے ہوتے ہیں باپ کا جواب دیتے ہیں. پھر سب لوگ شکایت کرتے ہیں صاحب بس آپ دعا کریں کیا کریں, بچے جواب دے رہے ہیں, راہ راست پہ نہیں آتے, غلط دوست. بھائی تو قصور تو تمہارا ہے, تم نے بچپن سے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہی نہیں. اس وقت تو تمہیں لاڈ پیار بہت زیادہ اور چونچلے اس کے کرتے رہے, لیکن جب وہ بچہ چھوٹی سی شاخ تھا اس وقت تو جو جس طرح چاہو تم موڑ سکتے, لیکن جب وہ تناور درخت ہو گیا اب اس کو تم راہ راست پر لانا چاہتے ہو, تو پھر اللہ جسے ہدایت دے تو ٹھیک ہے, ورنہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ بےچارے پریشان ہوتے ہیں اس سلسلے میں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو نیک بنائے اور اچھی صحبت ان کو عطا فرما دے, لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ہمارا قصور ہوتا ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کچھ نہ کچھ ان کو مار سکتے ہو, بلکہ مارنا چاہیے, ایسی مار نہیں ہو کہ جس سے وہ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں, بس اس قدر. ایسا نہ ہو کہ ڈنڈا لے کے اتنا ماریں کہ جیسے گدھے کو مارتے ہیں, اس کو بھی مارنا جائز نہیں ہے اتنا بھائی, یا پھر جو ہے منہ پر مارنا وہ بھی جائز نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح اسلامی انداز میں کریں. تو 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں تھوڑا بہت مار پیٹ کر سکتے ہیں, اور جب بالغ ہو جائیں تو پھر لازمی بات ہے کہ نماز. لیکن جب سوچئے کہ 7 سال سے تربیت کر رہے ہیں تو 10 سال کی عمر میں عادت پڑے گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر وہ عادت عبادت میں تبدیل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما, جائز ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما, مسائل کو دور فرما, مشکلات کو حل فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اچانک آ جانے والی مصیبتوں سے, وہ چاہے زلزلہ ہو, چاہے اچانک ہونے والا ایکسیڈنٹ ہو یا اور دیگر, اے اللہ اپنے فضل سے ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں اپنی مضبوط پناہ اور حفاظت میں رکھ. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے ایک نمازی عبد المعید صاحب ہیں, دعا فرمائیے اللہ انہیں صحت عطا فرما دے, اور کافی عرصے سے مسجد میں نہیں آ پا رہے بےچارے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں پھر سے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ان کو صحت یاب فرما دیں. اور ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. نہیں اس میں تو اس کا دیکھنا چاہیے کہ 10-12 سال کے ہو جائے تو 7 سال روزہ خوشحالی کوئی چیز نہیں ہے.
روزہ مطلب ان کی آپ خود اس کو خوب کھلائیں پلائیں, لیکن باقاعدہ اس کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اور رشتے داروں کو بلایا جاتا ہے وہ مناسب نہیں. ہاں عادت ہاں بتا السلام علیکم احمد کیا حال ہے سنو چلو بتاؤ بھائی اپنے اپنے طور پہ پڑھنی چاہیے, اعلان ویلان جو کچھ ہو اپنی جگہ پر, تو بس سفر ہمیشہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. جی بس کوئی بات نہیں.